أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع گفتگو عورت کا مقام نهج البلاغه میں ہے. یہاں پر عورت کی عظمت یا اس کی فضیلت یا اس کا بلند مرتبہ ہونا مد نظر نہیں ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنا مد نظر نہیں ہے، اس حوالے سے مولا کے فرمائشات کی طرف غور کرنا، ان کا مطالعہ کرنا مد نظر نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ نہج البلاغہ کے چند جملات سے استفادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا نے نہج البلاغہ میں عورتوں کی مذمت کی ہے. تو در حقیقت جن جملات کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کہ مولا نے عورتوں کی مذمت کی ہے، ان فرمائشات کو جو نہج البلاغہ میں ہے ان کے بارے میں مطالعہ کرنا مد نظر ہے. اور یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولا نے ان کلمات میں اگرچہ بظاہر لگتا یہی ہے کہ عورت کی مذمت کی ہے، حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو عورت کی مذمت مولا کے مد نظر نہیں ہے. اسلام نے فرمایا ہے کہ عورت اور مرد کوئی معیار نہیں ہے، جو سب سے زیادہ باتقوا ہوگا وہ سب سے زیادہ معزز اور شریف اور بزرگوار ہے، مرد ہو یا عورت ہو. متعدد آیات میں دونوں کو برابر قرار دیا ہے، اسی طرح سے احادیث میں، اسی طرح سے سیرت پیغمبر اور ائمہ میں. اصل میں خدا نے ایک بہترین نظام بنایا ہے، اس بہترین نظام کی وجود میں آنے کے لیے، پھر باقی رہنے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے. فرض کیجئے سورج کی ضرورت ہے، اگر سورج نہ ہو تو یہ انسان اس زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا. چاند کی ضرورت ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان کے لیے زندگی اس زمین پر ناممکن ہو جاتا ہے. اس طریقے سے دیکھتے، چاند کی ضرورت اپنی جگہ پر، سورج کی ضرورت اپنی جگہ پر، ستاروں کی ضرورت اپنی جگہ پر، نہروں کی ضرورت اپنی جگہ پر، دریاؤں کی ضرورت اپنی جگہ پر، سمندروں کی ضرورت اپنی جگہ پر، پہاڑوں کی ضرورت اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنی جگہ پر حسین ہے اور ضروری اور واجب ہے. اسی طرح سے ایک گاڑی لیجئے، ایک گاڑی میں شیشے کی بھی ضرورت ہے، لوہے کی بھی ضرورت ہے، دروازے کی بھی ضرورت ہے، سیٹ کی بھی ضرورت ہے، فرض کیجئے انجن کی بھی ضرورت ہے، مختلف چیزوں کی ضرورت ہے. کسی کے بڑے ہونے کی ضرورت ہے، کسی کے چھوٹے ہونے کی ضرورت ہے، کسی کے اوپر ہونے کی ضرورت ہے، کسی کے نیچے ہونے کی ضرورت ہے. ایک بلڈنگ کے لیے، ایک مکان کے لیے چھت کی ضرورت ہے، دیواروں کی ضرورت ہے، دروازوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے، اساس کی ضرورت ہے. آپ خود دیکھتے ہیں، تو کسی بھی نظام احسن کے لیے اس کے تمام اجزاء ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور اس نظام احسن کا گل سرسبت، اس نظام احسن کا اشرف مخلوقات انسان ہے، تو اس انسان کے بھی تمام افراد یکساں نہیں ہو سکتے. اگر سب مرد ہوتے تو یہ نظام احسن وجود میں نہ آتا، سب عورت ہوتی تو یہ نظام احسن وجود میں نہیں آتا. تو خدا نے اس نظام احسن کے لیے مرد کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا، عورت کو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا. مرد کو جسمانی طاقت دی، ساتھ کنٹرول کی، مدیریت کرنے کی، حکومت کرنے کی، نظم و نسق چلانے کی عقل دی. عورت کو اس کی جگہ پر جذبات دیے، احساسات دیے، عشق و محبت سے نوازا. اس کی ضرورت کس حوالے سے پیش آئی؟ ضرورت اس حوالے سے پیش آئی کہ بچے ہوں گے، بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، بچوں کے اخراجات کی ضرورت ہے، بچوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو بچوں پر کنٹرول کرنے والا مرد کی گھر کی مدیریت، گھر کی حاکمیت برقرار رکھنے والا مرد ہے، مرد ہے ہوتا ہے جو گھر پر کنٹرول کرتا ہے، اس کے روب سے گھر والے غلطی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، मर्द होता है कि जिस्मानी ताकत की वजह से काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, अपने घर वालों से दिफा करता है। तो मर्द चूंकि जिस्मानी लिहाज से ताकतवर है, अकल के हवाले से काम करने की, मुदीरियत करने की, नज्म व नसक चलाने की, कंट्रोल करने का अक्ल उसके पास औरत से ज़्यादा है। ये ज़िम्मेदारी उसको दी है। अर्रिजालु क़वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाबहुम अला बाब। लेकिन औरत के अंदर इश्क है, मोहब्बत है, जज्बात है, नरमी है, मेहरबानी है, इस वजह से तरबियत के लिए बेहतरीन माहौल है। बच्चा अगर मर्द के रोब और सख्ती के साथ बड़ा हो जाए, ये बच्चा उसके दिल रहम से खाली होगा, दुनिया में कोई हुस्न नजर नहीं आएगा, उसके पूरे वजूद नफरतों से भरा हुआ होगा। लेकिन घर में मोहब्बत के बाग में, मोहब्बत के सरसब्ज जन्नत में उसकी परवरिश होती है बाप के ज़ेर साया। तो इस बेहतरीन घर के लिए मर्द की ज़रूरत है, औरत की ज़रूरत। औरत उसकी एक ज़रूरत को पूरा करता है, मोहब्बत की ज़रूरत को, शफ़क़त की ज़रूरत को। मर्द उसकी इदारा, कंट्रोल और माली ज़रूरतों को पूरा करता है। और इसी वजह से इस्लाम ने औरत के इर्स आधा रखा, इसलिए कि घर के अखराजा लाने वाला मर्द है। जब किसी घर से मर्द मारा जाए तो उसके मईशती हालत ख़त्म हो जाती है। अगर किसी घर से औरत मार दी जाए, कत्ल हो जाए, तो इक्तिसादी लिहाज से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उस घर को माशी लिहाज से नुकसान नहीं होता है, उस घर को इश्क व मोहब्बत के लिहाज से नुकसान होता है। इसी तरह से इर्स के लिहाज से मर्द के इर्स ज़्यादा रखा, क्योंकि घर के अखराजात की जिम्मेदारी मर्द पर है, औरत पर नहीं है। और इसी तरह से औरत को महरिया भी दिया। बाज मकामात में औरत और मर्द के इर्स बराबर है। जहां पर फर्ज कीजिए एक मर्द दुनिया चला जाता है, उसकी औलाद है, तो वालिदैन दोनों को बराबर मिलता है, 1/6 दोनों को मिलते हैं। इसी तरह से अगर माँ की तरह से भाई बहन है, अगर वो वारिस है तो उनको बराबर मिलता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि इस बेहतरीन सिस्टम के लिए घराने की ज़रूरत है। घराना इंसान की तरबियत के लिए, तरक्की के लिए बेहतरीन मरकज़ है, पहला मरकज़ है। तो वहाँ पर उसकी एक ज़रूरत को माँ पूरा करती है, एक ज़रूरत को बाप पूरा करता है। इसीलिए खुदा ने मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ मर्द औरत को, मर्द को जिस्मानी ताकत के साथ और कंट्रोल करने की अक्ल के साथ, औरत को मोहब्बत और शफ़क़त के साथ खलक किया। तो एक किस्म के तकसीम कार है, फजीलत नहीं। ना औरत के पास शफ़क़त और मोहब्बत होना दलील है कि औरत मर्द से अफजल है, न मर्द के पास जिस्मानी ताकत होना और कंट्रोल की अक्ल हिकमत का मालिक होना बाइस बनता है कि मर्द अफजल हो। आप तारीख बशरियत को देखिए, हमेशा जिस्मानी ताकत मर्द के पास थी, इसी तरह से हुकूमत मर्द ने की है, कंट्रोल मर्द ने की है। अभी भी 5 सदियां गुजर गई है मगरब में आज़ादी के, उसके बावजूद कंट्रोल पूरा मर्दों के हाथ में है। ये दलील है कि ये सलाहियत मर्दों के पास ज़्यादा है। लेकिन सलाहियत ज़्यादा होना इस बात की दलील नहीं है कि मर्द औरत से बेहतर है। एक किस्म के तकसीम कार है फैमिली को बचाने के लिए, फैमिली को मरकज़ इश्क व मोहब्बत बनाने के लिए, बच्चों की तरबियत का मरकज़ बनाने के लिए। अब इस हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू करना मद्देनज़र नहीं है। मैं मौला अमीर अल-मोमिनीन के हवाले से, जो कुछ लोग सोचते हैं कि मौला ने औरत की मजम्मत की है, उन कलिमात को नहजुल बलागा से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नहजुल बलागा फरमाते हैं कि औरत की गैरत कुफ्र है, मर्द की गैरत ईमान है। कुफ्र दो किस्म का होता है, एक कुफ्र एतिकादी लिहाज से, अकीदे के लिहाज से, वो कुफ्र यहाँ मुराद नहीं है। दूसरा कुफ्र यह है कि अमली लिहाज से औरत जब तअस्सुब करती है, जब उसको गुस्सा आता है, जब उसको गैरत आती है क्यों 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 मेरे शोहर दूसरी औरत के साथ शादी कर रहा है, तो अमलन वो हुक्म शरी की खिलाफ वर्जी करती है, लड़ पड़ती है, झगड़ती है, बस अवकात दीन और खुदा की खिलाफ वर्जी पर उतर आती है। तो ये जो गैरत है इस मसले में, यानी अपने सोखन के हवाले से, दूसरी जोजा के हवाले से जो गैरत है औरत की, ये गैरत हो सकता है बस अवकात औरत को कुफ्र तक ले जाए, अमली लिहाज से इस्यान करे, नाफरमानी करे खुदा की, मुराद ये है। اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کافی میں کہ عورت کی یہ جو غیرت ہے محبت کی وجہ سے ہے، شوہر سے محبت کرتی اسی لیے نہیں چاہتی ہے کوئی اور عورت اپنے شوہر میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ ایک طرح سے امام تعریف بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود فرماتے کہ اس غیرت کی وجہ سے کہیں عورت غصے میں آ کر خلاف شرع نہ کرے، خدا کی نافرمانی نہ کرے، دین سے خارج نہ ہو جائے، یہ مراد ہے۔ اسی طرح سے مرد کی غیرت علامت ایمان ہے، یعنی مرد اپنی عورت کی نسبت میں غیرت رکھتا ہے، عورت کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ باعث ایمان بنتا ہے۔ لیکن عورت مرد کو دوسری شادی سے روکتی ہے اور روکنے کے سلسلے میں شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے، پھر یہ باعث کفر ہے۔ عملاً اعتقاداً نہیں، ایک عورت کافر نہیں ہے لیکن کافروں کی طرح عمل کرتی ہے۔ دوسری روایت جو نہج بلاغہ میں فرماتے، المرأت اقرب حلو لسع، عورت ایک بچھو ہے جس کے کاٹنا شیرین ہے، یعنی وہ جب کاٹتی ہے آپ کو مزہ آتا ہے، ہے بچھو لیکن کاٹنے میں شیرینی ہے۔ یہ حکمت نمبر 58 میں مولا فرماتے ہیں، لیکن ساتھ مولا خط نمبر 31 میں فرماتے ہیں، المرأة ریحان وليست بقهرمان، عورت پھول ہے، خوشبو پھول ہے، یہ کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے کہ میدان طاقت میں اس سے آپ کام لے لے، میدان جنگ میں اس سے کام لے لے۔ تو یہاں پر مولا تعریف بھی کرتے ہیں، بس اوپر جو فرمایا کہ عورت ایک بچھو کے مانند ہے جس کی کاٹ شیرین ہے، در حقیقت عورت کی مذمت کرنا مد نظر نہیں ہے، بلکہ مردوں کو باخبر کرنا ہے کہ تم عورتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہونا، عورت کے حسن کو دیکھ کر، دل ربائی کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر زن پرست نہیں ہونا ہے، خدا پر اس کے خواہشات کو ترجیح نہیں دینا۔ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ مردوں نے عورتوں کے خواہشات کو ترجیح دیا ہے خدا کے خواہشات پر۔ یعنی مراد یہ ہے کہ عورتوں کے حسن کی وجہ سے ان کے ناجائز مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا ہے، چنانچہ تاریخ میں کثرت کے ساتھ یہ موجود ہے۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں، مثل الدنیا مثل الحی لین مسها قاتل سمها، دنیا کی مثال سانپ کی مثال ہے، چھونے میں نرم ہے لیکن اس کا زہر کشندہ ہے، انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کی مولا نے بہت تعریف کی ہے نہج البلاغہ ہی میں، ایھا الذام للدنیا المغتر بها، دنیا مولا فرماتے ہیں دنیا سچائی کی جگہ ہے، دنیا عافیت کی جگہ ہے، دنیا مسجد خدا ہے، دنیا فرشتے اترنے کی جگہ ہے، دنیا وہ جگہ ہے جہاں سے آپ سعادت ابدی کو خرید سکتے ہیں، اتنی تعریفیں کی ہے۔ لیکن اسی دنیا کے دھوکے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا پرست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عورت میں جو کشش ہے، مرد کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ وجہ ہے کہ مرد میں وہ کشش نہیں ہے، عورت میں کشش ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عورت کی کشش اتنی قوی ہے کہ بڑے سے بڑے مرد غرق ہو گئے اس دریا میں، اس جاذبہ میں، اور اصولوں کو نابود کیا، اقدار کو نابود کیا۔ تو بڑے سے بڑے مولا کی شہادت کی وجہ، مختلف حضرت یحییٰ کی شہادت کی وجہ یہی عورتوں کے عشق ہے۔ تو یہی فرمانا مقصد کہ عورتوں کی وجہ، آپ دیکھیے اس عالم میں استکباری ممالک، سامراجی ممالک تیسری دنیا کے رہبروں کو شکار کرنے کے لیے عورتوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، ایجنسیاں لیڈروں کو ختم کرنے کے لیے عورتوں سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ یہی فرماتے ہیں کہ تم محتاط رہو، عورت ریحانہ بھی ہے لیکن بچھو کی طرح ہے بھی ہے، محتاط رہو، بس عورت کے مذمت مد نظر نہیں ہے، عورت کے حسن کی وجہ سے مرد کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے کہ عورت کو شاید استکبار، سامراج استعمال کرے، عورت کو شیطان استعمال کرے۔ روایات میں شیطان کے ایک اہم اسلحہ عورت ہے، دجال کے ایک اہم اسلحہ عورت ہے۔ تو اصل میں عورت کے مذمت مد نظر نہیں ہے، جو مد نظر ہے وہ مرد کا دھوکہ کھانا ہے عورت کے سامنے، عورت کی حسن کے سامنے، تاریخ بشر گواہ ہے اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے. اور ایک حدیث میں مولا فرماتے ہیں المرأة كلها شر وشر ما فيها انه لابد منها. یہ حکمت 230 میں مولا فرماتے ہیں عورت کی تمام وجود شر ہے اور اس میں بدترین چیز یہ ہے کہ مرد اس کے سامنے مجبور ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی نسبی مسئلہ ہے، عورت اپنے لیے خیر ہے، مرد اپنے لیے خیر ہے. مرد کے لیے، عورت کے لیے ممکن ہے مرد شر ہو، مرد کی وجہ سے عورت جہنمی بن جائے، اور مرد کے لیے ہو سکتا ہے عورت شر ہو، عورت کی وجہ سے جہنمی بن جائے. لیکن عموماً مرد عورت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، عورت مرد کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتی ہے. یعنی مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے عورتوں کے ذریعے. امام ششم فرماتے ہیں اکثر الخیر فی النساء، وسائل الشیاء عظیم کتاب ہے، تمام مراجع اس کتاب پر اعتماد کرتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ بیشترین خیر، بیشترین نیکی، سب سے زیادہ نیکی اور محسنات عورت میں ہے. پس شر ہونا یہ ہے کہ آپ دھوکہ نہ کھائے. آپ اگر زن مرید ہو جائیں گے، اگر زن پرست ہو جائیں گے، دنیا پرست ہونے کے اتنے، چنانچہ نفس پرست ہونا، اپنی ذات کی پرستش کرنا، اپنی ذات کی پوجا کرنا، خدا پر اپنی ذات کے خواہشات کو ترجیح دینا بری چیز ہے، دنیا کو ترجیح دینا بری چیز ہے، شیطان کو ترجیح دینا بری چیز ہے، اسی طرح سے عورت کو ترجیح دینا بری چیز، زن پرست ہونا بری چیز ہے. یہاں مذمت وہی، ورنہ تعریف کرتے پیغمبر فرماتے ہیں اکثر الخیر فی النساء من لا يحضر الفقیہ. میں مولا پیغمبر فرماتے ہیں سب سے زیادہ خیر اور نیکی عورتوں میں ہے. پس مولا جو فرماتے شر در حقیقت مرد کی نسبت میں، بعض اوقات فرستیل سام کے جو زہر کا مواد ہے وہ سام کے لیے خیر ہے کیونکہ اس کے نجات کا ذریعہ ہے، اسلحہ دفاع ہے، لیکن ہمارے لیے شر ہے. شر بعض اوقات نسبی ہوتی ہے. آگ خیر ہے سب کے لیے، لیکن جس کے گھر جل جائے اس کے لیے شر ہے. تو نسبی، ایک کی نسبت میں خیر ہے، ایک کی نسبت میں شر ہے. تو عورت شر ہے ان مردوں کے لیے جو عورت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ورنہ ذات عورت پیغمبر فرماتے ہیں، امام ششم فرماتے ہیں خیر ہے. تو اس حدیث کے ذریعے امام آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے تم انسانیت سے محروم نہ کرو اپنا آپ کو، ہمیشہ عورتوں کے ساتھ مصروف نہ رہو، عورتوں کے تابع نہ بنو، حق کے تابع بنو. یہ مولا کے مد نظر ہے. اور ایک حدیث میں جو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 80 میں مولا فرماتے ہیں معاشر الناس ان النساء نواقص الایمان، لوگو عورتوں کے ایمان کمزور ہے، نواقص الحظوظ ان کو جو مال ملتا ہے وہ بھی کم ہے، نواقص العقول ان کے عقل بھی کم ہے. اب مولا پھر دلیل لاتا ہے اما نقصان ایمانہن، ان کے ایمان کم ہونے کی دلیل کیا ہے، فقعدہن عن الصلاۃ والصیام فی ایام حیضہن، وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی حیض کے دنوں میں. اما نقصان عقولہن، ان کے عقل کم ہونے کی دلیل کیا ہے، فشہادت امرأتین کشہادت الرجل الواحد، ایک عورت کی دو، ایک مرد کی شہادت برابر ہے دو عورتوں کی شہادت کے برابر ہے، اسی لیے عورت کے عقل کم ہے. تیسرا یہ ہے کہ نقصان و حضوظین، ان کو حظ حصہ مال کم ملتا ہے، میراث دلیل ہے، مولا فرماتے ہیں مرد کے آدھا عورت کو ملتا ہے. اب اس کے حوالے سے کیا ہے، یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 80 میں ہے. تو اصل واقعی ہے کہ جنگ جمل کے بعد مولا نے یہ فرمایا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں تم نے ام المؤمنین کی قیادت کو اپنائی ہے جبکہ اس کے پاس وہ عقل نہیں ہے کہ تمہاری قیادت کرے. دیکھیں عقل دو قسم کے، ایک عقل وہ ہے جس کے ذریعے انسان معرفت خدا حاصل کرتا ہے، سعادت ابدی حاصل کرتا ہے، اس عقل میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے. حدیث میں فرماتا ہے العقل ما عبد به الرحمن واكتسب الجنان، حقیقی عقل وہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان خدا کے بندہ ہو جائے اور جنت کمائے. بلکہ علماء نفس کہتے ہیں عورتوں میں دل نرم ہونے کی وجہ سے پاکیزہ احساسات الہی مردوں کے بھی نسبت بہتر پیدا ہوتا ہے. بس وہ عقل جو مردوں میں عورتوں سے زیادہ ہے وہ عملی میدان میں ہے، سیاسی میدان میں ہے، مدیریت کے میدان میں ہے، کنٹرول ادارہ کے میدان میں ہے. بس وہ عورت جو کنٹرول اور ادارہ کے لحاظ سے کمزور ہے اس کو تم نے کیوں لیڈر بنایا اپنا جنگ جمل میں؟ ایک جنگ جمل کے حالات کی طرف ناظر ہے، جنگ جمل کے بعد فرمایا۔ علماء نفس بھی مانتے ہیں، عرض کیا کہ کچھ صلاحیتیں مرد میں ہیں عورت میں نہیں، کچھ صلاحیتیں عورت میں ہیں مرد میں نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرض کہ بچہ کا حامل عورت ہو سکتے، مرد حاملہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے محبت کے سرچشمہ ماں ہے، عورت ہے، مرد نہیں ہو سکتا، لیکن طاقت اور کنٹرول اور حکومت کی صلاحیت مرد میں زیادہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تو خود علم النفس کے مطابق ثابت ہے کہ عورت کی جو ہے مغز کمتر ہے مرد کے مغز سے، عورت میں عواطف احساسات زیادہ ہے، عورت کی ذمہ داری تربیت ہے، مرد کی ذمہ داری کنٹرول اور کام اور محنت ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس بنا پر تم ان اصولوں کو نظر انداز کر کے عورتوں کو مرد کی ذمہ داری نہ دو، مردوں کو عورتوں کی ذمہ داری نہ دو۔ دیکھیے اسلام میں مرد و عورت دونوں انسانیت میں برابر ہے، ایمان میں برابر ہے، قرب خدا میں برابر ہے، وسائل مختلف ہے، ذرائع مختلف ہے، صلاحیتیں مختلف ہیں، اس وجہ سے ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ ذمہ داریاں مختلف ہونے کی وجہ سے احکام شرع بھی مختلف ہے، اور صلاحیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے، ذمہ داریاں مختلف ہونے کی وجہ سے ارث و میراث و اس قسم کے مسائل میں مختلف ہے۔ اور بہترین نظام وجود میں آتا ہے جب عورت اور مرد دونوں مل کر کام کریں گے۔ ایک قسم کی ضرورتوں کو عورتیں پورے کر سکتی ہیں، مرد پورا نہیں کر سکتے، ایک قسم کی ضرورتوں کو مرد پورا کر سکتے، عورت پورا نہیں کر سکتی ہے۔ عورت بے عقل نہیں ہے اور مرد محبت و جذبات سے خالی بھی نہیں ہے، لیکن بیشتر عقل عملی حوالے سے، کام کے حوالے سے مرد کے پاس زیادہ ہے، معرفت عقل میں یکساں ہے، اور بیشتر جذبات اور عشق و محبت عورت کے پاس ہے۔ یہ مراد ہے، عورت خدا کے محبت کے مظہر ہے، مرد خدا کے قدرت کے مظہر ہے، عورت محبت کے حسن و جمال کے مظہر ہے، مرد خدا کے توانائی اور طاقت کا مظہر ہے۔ اسی طرح سے مرد دیکھیے کیونکہ عقل عملی عقل اس کے پاس زیادہ ہے، اسی لیے حساب و کتاب کے ساتھ کام کرتا ہے، فائدہ و نقصان کو سوچ کر اقدام کرتا ہے۔ عورت چونکہ جذباتی ہے، بس اوقات فائدہ اور نقصان کو سوچے بغیر اقدام کرتی ہے۔ تو در حقیقت مولا یہی فرماتے ہیں کہ تم عورتوں سے مردوں کا توقع نہ رکھو، جمل والو، عورت کے پاس مرد جیسی لشکر چلانے کی، جنگ قیادت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم نے اس کی کیوں پیروی کی؟ علماء نفس مختلف حوالوں سے مرد اور عورت میں فرق کے قائل ہے۔ مرد اپنی توجہ کو مرتکز کر سکتا ہے ایک کی طرف، عورت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے فیصلہ سنانے میں مرد تمام پہلوؤں کو، جوانب کو دیکھ کر فیصلہ سنا سکتا ہے، عورت تمام پہلوؤں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں سنا سکتی ہے۔ ایک چیز کو دیکھ کر فوراً فیصلہ دیتی ہے، فوراً حکم کرتی ہے قتل کرے، جبکہ مرد ایک مسئلے کے تمام جوانب کو، ابعاد کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے مرد کو قضاوت کرنے کا حق بہتر ہے عورت کے نسبت میں، مرد کے لیے قاضی بننے کی صلاحیت مرد کے پاس زیادہ ہے عورت کی نسبت میں۔ اسی طرح سے مشورے میں علماء نفس کہتے ہیں مرد پہلا خود ارادہ کرتا ہے، پھر مشورہ لیتا ہے، مشورہ اگر لائق سمجھے اس ارادے میں تبدیلی لاتا ہے، عورت ارادہ کر نہیں سکتی جب تک دوسروں سے مشورہ نہیں لیتی۔ اور اسی طرح سے فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے عورت بات کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے، جذبات کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے، ہنر مندی کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے، جبکہ مرد میں میکینک کی صلاحیت ہے، ریاضیات کی صلاحیت ہے، فلسفے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک قسم کی تقسیم کار ہے۔ دوسرا جو پس نہ ان کے عورت کے عقل کمتر ہو، معرفت خدا کے لحاظ سے عقل کمتر نہیں، عملی میدان کے لحاظ سے۔ اور تیسرا نقطہ جو فرمایا کہ ایمان کم ہے عورت کا، اس کا ایک نقطہ یہی ہے، امام نے فرمایا کہ کیونکہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے عادت کے دنوں میں، ایک جواب دے سکتے ہیں۔ احادیث اور آیات سے معنی لینے کے لیے ایک حدیث یا ایک آیت سے معنی نہیں لیا جاتا، اس سلسلے میں جتنی احادیث ہے اور جتنی آیات ہے سب کو ملا کر دیکھا جاتا ہے، پھر معنی اخذ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت ہے، ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث ہے، اس بنا پر سب کو ملا کر دیکھنا ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اگر اس حدیث میں فرمایا ان کے ایمان ناقص ہے کیونکہ یہ نماز اور روزہ کے لحاظ سے ایک مسئلہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ روزہ تو بعد میں رکھتی ہے، روزہ کی قضا رکھتی ہے۔ دوسری بات، عورتیں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی، بالغ ہونے کا معنی یہ کہ عاقل ہے، مرد سے زودتر عورت عاقل ہو جاتی ہے، مرد 15 سال میں عاقل ہو جاتا ہے، عورت 9 سال میں، اور پھر اس کا عمل بھی زیادہ ہے، یعنی اس نے 6 سال مرد سے زیادہ عمل کیا ہے عورت نے۔ تو نقطہ کیا، نقطہ یہ ہے کہ بیچ بیچ میں جب عورت عادت ماہانہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو رک جاتی ہے، جب رک جاتی ہے قسم کے خدا کے ساتھ اس کا ارتباط کم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ترقی کے سلسلہ، روحانی ترقی کے سلسلہ رک جاتا ہے، اور یہ مسئلہ مرد میں نہیں ہے۔ تو خدا نے یہ کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ مصلحت و مفسدہ کے مطابق خدا نے یہ حکم دیا کہ اس وقت عورت نماز روزہ پڑھے بھی خدا سے قریب نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا راہ حل خدا نے رکھا ہے، فرمایا ہے انہی وقت انہی اوقات میں بھی عورت جا نماز پر جا کے بیٹھے، یاد خدا میں رہے، تو وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ عام طور پر عورتیں نہیں کرتی ہیں، تو عورتیں ہر مہینے میں چند دن ان کا رابطہ خدا سے کٹ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن دین نے راستہ رکھا ہے کہ اگر اپنی اس کمی کی جبران کرے، تلافی کرے، تو جو نماز و روزہ کی وجہ سے ان کے ایمان میں کمی آتی ہے ان کا خیال رکھا ہے۔ اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فرمایا کہ عورت کے حصہ کم ہے، ارث کم ہے۔ جواب یہ ہے کہ گھر کے اخراجات مرد کے اوپر ہے، تو عورت کو کچھ ارث نہ ملتا تب بھی کوئی مشکل نہیں تھا۔ اسی طرح سے عورت کو مہریہ ملتا ہے، اسی طرح سے چند مقامات پر عورت کو کا ارث مرد کے برابر ہے، چنانچہ عرض کیا۔ بس حقیقت میں عورت کو کم ارث ملنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کے جیب کے خرچے ہے، پورے گھر کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، اپنا، بچوں کا، بیوی کا، سب کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو مرد کو زیادہ ملنا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ مرد کو زیادہ ملنا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اب مثلا قصاص میں عورت مار دی جائے تو آدھا ملتا ہے، تو آدھا کس کو ملتا ہے؟ مرد کو ملتا ہے، تو کم فائدہ ملا۔ اگر مرد مار دیا جائے تو پورا ملتا ہے، پورا کس کو ملتا ہے؟ عورت کو۔ تو قصاص دیے میں مرد کا دیا زیادہ ہونا عورت کے مفاد میں ہے، اور عورت کے دیا کم ہونا مرد کے نقصان میں ہے۔ تو در حقیقت وجہ یہی قصاص میں، چنانچہ عرض کیا کیوں عورت کے دیا کم ہے، دیت کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے مارے جانے سے گھر کے معاشی حالت خراب نہیں ہوتی ہے، گھر کے عشق و محبت کے سرچشمہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے، دین نے کیوں گھر کے اخراجات مرد کے ذمہ پر ڈالا؟ وجہ ہے کہ اگر مرد اور بچے، عورت اور بچے مرد سے اپنے اخراجات لیں گے تو اس کی با اطاعت کریں گے، تو اس کی قیادت کو مانیں گے، تو اس کے نتیجے میں گھر میں ایک وحدت، ایک ہم آہنگی برقرار رہے گی۔ اب وقت آگے، اب مزید اس گفتگو کو آگے ہم نہیں بڑھا سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔